الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وفي مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي مقام الآخر ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام بعد الحمد والصلاة اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں شکر و احسان کہ اس اللہ نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے دین اسلام کی نسبت عطا فرمائی، قرآن کا تعلق نصیب فرمایا، شریعت مطہرہ کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا فرمائی، ہدایت اور ضلالت یعنی گمراہی ان دونوں میں شناخت نصیب فرمائی، ان سب میں سارا تعلق اللہ کی ذات عالیہ کا ہے، بندے کا کوئی کمال اس میں کہیں بھی نہیں. رب اس میں بھی پیچھے توفیق کا لفظ میں رب نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو، ہدایت میں اسی کا کام ہے، گمراہی سے بچانے میں اسی کا کام ہے، خیر پر چلانا اسی کا کام ہے، اچھی برے کی تمیز پہچان کرنا اسی کا کام ہے. لیکن انسان تھوڑی کوشش تھوڑی کاوش کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے وہ راہیں وہ راستے کھول دیتے ہیں، آسان فرما دیتے ہیں. تھوڑی سی کوشش، اللہ چاہتے ہیں تھوڑی سی آپ کوشش کریں، آگے معاملہ جو ہے میرا. اور یہ دنیا کے ہر کام میں یہ ضابطہ چلتا ہے کہ بہرحال ابتدائی کوشش خود کرنی پڑتی، دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے امور میں بھی کوشش کیے بغیر وہ کام خود خود طے ہو جائے ایسا نہیں، کوشش کرتا ہے انسان، آگے اللہ رب العزت اس کوشش کے بہانے سے صلہ بہت عطا فرما دے. تو اللہ نے اس پر احسان فرمایا، دل میں خیال آئے کہ جناب ہدایت کے راستے کو دیکھنا چاہیے، اس کے لیے تلاش کی، کوشش کی، خیر کی طرف آمادگی پیدا ہوئی، اللہ نے قرآن حدیث دین سیکھنے کی صلاحیت پیدا کی. یہ دین سیکھنے کی صلاحیت کا آنا صحابہ کا مزاج، صحابہ میں عمر کا تقاضا نہیں تھا، عمر کا ذوق نہیں تھا کہ اتنے عمر کا ہو گیا ہوں تو سیکھوں گا، یا میں بچہ ہوں تو سیکھوں گا، یا میں بڑا ہوں تو سیکھوں. کم سے کم عمر والے صحابہ جو ہیں ان سے بھی روایات موجود ہیں، کچھ عمر بڑھ گئی ان سے بھی روایات موجود ہیں، بڑی عمر کے جو ہیں ان سے بھی روایات موجود ہیں. اور تعلیم حاصل کرنے میں تو بڑے اور چھوٹے کی کوئی تمیز تھی ہی نہیں، بلکہ صفہ کا فرش آج اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس صفہ کے فرش پر بیٹھنے والے کم عمر صحابہ نہ ہونے جیسے، نہ ہونے جیسے، یعنی دو چار چھ کی گنتی میں آئیں گے، دس بیس کی گنتی میں آئیں گے، اور اس کے مقابلے میں عمر رسیدہ صحابہ کی تعداد زیادہ نظر آئے، جن کی عمر زیادہ ہے لیکن عمر کے ساتھ ساتھ سیکھنے کا جذبہ، ولولہ، شوق، عمل کا شوق، اس پر آپس میں مسابقت، سبقت لے جانے کا ذوق کہ وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا کر رہا ہے وہ ایسا کر رہا ہے، یہ خیر، نیکی کے کاموں میں فاستبق الخیرات کا اصول خیر پر مبنی، کہ سبقت لے جاؤ خیرات میں نیکی کے کاموں، یہ اللہ کا انعام، اللہ نے ہم پر اتنا احسان فرمایا ہے کہ ہمیں ہدایت و گمراہی کے معاملے میں ہدایت کے راستے کو پہچاننے کی کوشش جو ہوتی ہے اس راہ پہ تو ڈال دیا، اور اپنی بساط بھر کوشش کر بھی رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت پر رکھے، گمراہی پر نہ رکھے، اچھے برے کی تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، کھرے کھوٹے کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہوئی، یہ سارے وہ انعامات ہیں جو ہیں من جانب اللہ، لیکن اس پر جس حد تک شکر کیجئے گا رب کریم اس انعام میں، اس نعمت میں اور اضافہ فرمائے، اس انعام میں، اس نعمت میں اور اضافہ فرمائے، اللہ کا اپنا نظام، رب نے ہم پر احسان جو فرما رکھا ہے، ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں اول دن سے رکھا، اول دن سے رکھا، ماں نے اول دن سے جو لوری سنائی وہ لا الہ الا اللہ کی، اللہ اللہ کی، الا اللہ کی لوری سنائی، سبحان اللہ کی لوری سنائی، شروع سے ہی یہ جملے ملے، نہیں پتا تھا سبحان اللہ کا معنی کیا، نہیں پتا تھا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا، مقصود کیا، مطلب کیا، لیکن سنا ہوا تھا بچپن سے ہی، سنا ہوا تھا، قاری صاحب نے بچپن میں سنا دیا تھا، یوں پڑھو، آتا نہیں، اس کا معنی نہیں آتا کہ لا الہ الا اللہ میں کیا وحدانیت چھپی ہوئی ہے، محمد الرسول اللہ کے جملے میں کون سا شرک یا کون سا معاملہ کس سے بچانے کی کوشش کی گئی ہے، کون کون سے بدعات سے بچانے کی کوشش کی گئی، اللہ رب العزت نے یہ نظام ضابطے دیے، راستے دیے، لیکن ہمیں پتہ نہیں، معنی مفہوم کے اعتبار سے ہم نہیں جانتے، ہمیں اللہ نے احسان فرمایا، ہم پر اللہ نے احسان فرمایا، اور احسان اس درجے فرمایا کہ مسلمان بنا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کا فرد بنا دیا، امتی ہونے کے ناطے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کے ناطے اللہ نے ہم پر کچھ ذمہ داریاں ڈال دی کہ چلو جب تم امتی ہو، نبی کے ماننے والے ہو، تو وہ ذات ایسی ذات آئی کہ آئی تو شان سے آئی، گئی تو شان سے گئی، اور 23 سالہ عرصے میں وہ شان پیدا کر گئی کہ آج چپا چپا گواہ ہے، لفظ مکہ سے کوئی کلام نہیں ہے کہ لفظ مکہ کی وجہ سے اس دھرتی کی عزت عظمت بڑھ گئی، یہ لفظ مدینہ کی وجہ سے اس دھرتی کی عظمت بڑھ گئی، یہ صرف پرانا نام بدلا گیا، بدلا گیا، مدینہ منورہ میں جو چیز اگائی جاتی تھی مشیت باری تعالی سے وہ چیز اگنے کے بجائے کڑوی کسیلی ہوتی تھی، اچھی ہوتی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کی زمین میں برکت عطا فرما، اے اللہ اس کے پھل میں برکت عطا فرما، اے اللہ اس کی ترکاری میں برکت عطا فرما، اس کے مد میں برکت عطا فرما، مد پیمانے کو کہتے ہیں، اس کے سا میں برکت عطا فرما، نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ چیز، وہ برکت عملاً نظر آ رہی ہے کہ جہاں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل چل کے گئے، جیسے گئے اللہ نے اس برکت کا نظام ایسا کیا، برکت، اس سفر میں ایک عجیب بات نہیں معلوم ہوئی، مجھے نہیں پتا تھی یہ بات، اتنے سالوں سے آ جا رہے ہیں، کہ اہل مدینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جھوٹا پانی پیے تھے. وہ کیسے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارک کے اندر دمشق میں سب سے پہلے یہ واٹر بورڈ کا جو زمینی نظام ہے یہ حضرت امیر معاویہ اس کے بانی رضی اللہ تعالی، یہ باہر والے نہیں ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ ہیں. دمشق میں سب سے پہلے زمین کی سطح پر پائپ لائن بچھائی گئی اور اس راستے سے گھروں گھر پانی پہنچایا گیا. پہلے گھر گھر نہیں پہنچایا گیا، علاقے علاقے میں پانی پہنچایا گیا کہ ایک علاقے میں پانی پہنچ گیا وہاں سے پھر سب لوگ لے لیتے تھے دوسرے علاقے میں. وہ اپنے خلافت کے زمانے میں جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، کون؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. اپنی خلافت کے زمانے میں جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ جب دیکھا کہ اہل مدینہ کو پانی کی بڑی مشقت ہے، کل 7 کنویں ہیں رسول اللہ کے زمانے میں، جو 7 کنویں تھے وہی 7 کنویں، اور ان 7 کنووں سے بھر بھر کے لینا لے جانا، دور دور تک لے جانا ایک مشکل کام. تو انہوں نے ایک نظام قائم کیا کہ ان کنووں کو کنووں کے ذریعے سے ایک سسٹم بنایا کہ اندر پائپ لائن بچھائی. آج یہ اس سفر میں پتہ لگا، عجیب شان اللہ کی، وہ 7 کے 7 کنویں آپس میں ملے ہوئے ہیں اور 7 کا پانی سب میں رسول اللہ کا لعاب ڈالا ہوا ہے، اور 7 کا پانی آج بھی اہل مدینہ استعمال کرتا ہے. ان کنووں کے ذریعے سے پانی سپلائی، اس میں نیا پانی بھی ہے. نہر زرقا جو مدینہ کی سب سے بڑی نہر ہے، اس نہر زرقا کا بیر قاتم سے اس کے اسٹارٹ، بیر قاتم جو مسجد قبا کے ساتھ والا کنواں ہے وہاں سے وہ سسٹم چلا ہے اور سارے کنووں کو ملا رہا ہے، علاوہ بیر عثمان کی، بیر عثمان اس میں شامل ہے. بیر عثمان جو ہے وہ وہاں مقامی، اس کی ایک الگ کھیت ہے اور اسی کے اندر اس کا نظام چل رہا ہے، اور وہ ایک الگ میں پہلے بتا چکا کہ حضرت عثمان کے نام کا وہاں باقاعدہ اکاؤنٹ ہے اور وہ اکاؤنٹ چل رہا ہے، اس کی آمدنی ساری مسجد نبوی میں وقف ہو رہی ہے، وہ اس زمانے سے چلی آ رہی ہے، وہ ایک الگ بحث. لیکن یہ پانی کا معاملہ یہ ہمارے علم میں نہیں تھی. اس کو پھر گھر گھر جو چلایا وہ شفاعت کے زمانے میں گھر گھر کا نظام بنا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس ساری نہروں کو ایک کیا گیا، سارے کنووں کے اندر سے پائپ لائن ڈال کے ان کو ایسے سسٹم پہ چلایا کہ وہ پورے مدینہ منورہ کے لیے پانی کا انتظام ان کے ذریعے سے. اور فرمانے لگے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں آؤں اور نبی کے شہر کے باسی یہاں کے رہنے والے ان کو پانی کے معاملے میں تکلیف ہو اور دمشق والوں کو پانی کے معاملے میں راحت ہو، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. یہ ہونا چاہیے کہ کسی طریقے سے مدینے والوں کے لیے بھی پانی کا اچھا انتظام. اس کے بعد یہ دوسرا شہر ہے، دوسرا شہر ہے دنیا میں، پہلا دمشق جہاں واٹر کا پورا نظام جو ہے زمینی سطح پر چلایا گیا، اور دوسرا شہر مدینہ الرسول ہے، مدینہ منورہ. اور ان سارے کنووں کے اندر لعاب ڈلا ہوا ہے کس کا؟ مجھے کافی اشکال رہتا تھا کہ بعض حصے ایسے ہیں، 2 کنویں اس وقت مسجد نبوی کے اندر، ایک ابو طلحہ انصاری کے باغ والا کنواں اور ایک باب عبد العزیز جو ہے، مدینہ منورہ کا باب عبد العزیز جو ہے، اس کے سامنے ایک ہاسپٹل ہوتا تھا جو پہلے لوگ گئے ہوئے، اس ہاسپٹل کے اندر وہ ایک کنواں تھا. یہ 2 کنویں، اس کا مجھے اشکال رہتا تھا کہ ان یہ کنویں ختم ہو گئے، کیا ہوا، یہ ضائع ہو گئے، ان لوگوں نے ضائع کر دیے. وہ پھر اس کی تحقیق ہوتے ہوتے اس سفر میں اس کی پوری ہسٹری ملی کہ جناب یہ تو پوری نہر زرقا اس سے بنی ہوئی ہے، پھر یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور 18 ٹینکیاں بنائی ہوئی ہیں پورے مدینہ کے اندر پانی سپلائی کی. اس 18 ٹینکیوں سے جو سپلائی ہو رہا ہے اس میں وہ سارے کنووں کا دخل ہے، علاوہ جو باہر کا پانی جو فلٹر ہو کر آ رہا ہے وہ بھی اسی میں شامل کیا جا رہا ہے. اللہ کی شکر. بہرحال بات چل رہی تھی ہدایت کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہدایت و توفیق کا ملنا وہ اللہ کا بڑا انعام ہے. وہ اللہ نے اپنے کرم سے جب انعام دیا ہے اب انعام دینے کے بعد رسول اللہ دے دینے کے بعد رسول اللہ کے امتی ہو جانے کے بعد ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو گئی. کنتم خیر امہ, تم بہترین امت. کب بہترین ہو؟ تأمرون بالمعروف, کہ اچھائیوں کا حکم دو. وتنہون عن المنکر, برائیوں سے روکو. وتؤمنون باللہ, اور اللہ کی ذات پر ایمان اعتماد یقین. یہ اللہ رب العزت نہیں ہم پر ذمہ داری ڈالی. کیا کیا؟ تأمرون بالمعروف, اچھائیوں کا حکم دینا, خود اچھائی پر چلنا, اچھائیوں کا حکم دینا. وتنہون عن المنکر, برائیوں سے روکنا, خود رکنا اور دوسروں کو روکنا. اور اس کام میں مشقت آئے گی. تؤمنون باللہ, اللہ پر اعتماد رکھنا, ایمان اللہ پر رکھنا. جب یہ کیفیت ہوگی تو اللہ کے انعامات کے راستے کھلے ہوں. اور تأمرون بالمعروف میں, جیسے میں اپنی ذات کا محتاج ہوں اپنی ہدایت کے لیے, ایسے میں اپنی بیوی کا, اپنے بچوں کا, اپنے ماتحتوں کا, سب کا ذمہ دار ہوں. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ہر شخص, اردو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے, ہر شخص اپنے ماتحت کا مسئول ہے. قیامت کے دن اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے. اور قرآن کی ایک آیت بھی اس سے ملتی جلتی بات بتا رہی ہے. وہ آیت کہہ رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو, قوا, بچاؤ, انفسکم, اپنی جان کو, واہلیکم, اور اپنے گھر والوں کو, نارن, آگ. اہل کے اندر جتنا ماتحت طبقہ ہے سب شامل, بیوی ماتحت ہے, بچے ماتحت ہیں, وہ سارے اس میں شامل. کہ خالی اپنی ذات کو ہی نہ تربیت کی طرف لاؤ, اپنی ذات کو ہی نہ جہنم سے بچاؤ, بلکہ آل و اولاد, عیال, خاندان. ایک صاحب نے میسج بھیجا کہ میرے خاندان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کی طرف سے بھی سلام پیش کریں. خوشی ہوئی, پڑھ کے خوشی ہوئی, بار بار خوشی ہوئی. وہ دو تین مرتبہ میں نے پڑھا اور سلام بھی پیش کیا, مدینہ طیبہ میں تھا, سلام بھی پیش کیا. اور بہرحال اس کے بعد وہ آیت بار بار خیال میں آئی کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے تو وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے, بس مجھے یاد رکھیے گا. بہت سارے ساتھی ہیں لکھتے ہیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک ساتھی نے لکھا, دعاؤں کا طلبگار کون, پتہ نہیں, آگے نام لکھنے سے معذور. خط کا اصول ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 167 خط لکھے, لکھوائیں, لکھے تو نہیں ایک بھی, لکھوائیں 167 مختلف قبائل کے سرداروں کے پاس, مختلف علاقوں کے سرداروں کے پاس. ان سب میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الی محمد, یہ کس کی جانب سے ہے؟ پڑھنے والے کو پتا ہو کہ یہ بات کہاں سے آ رہی, صحیح ہے. اور بعض خطوط میں یہ ہے کہ وہ شروع میں نہیں ہے بلکہ وہی نام آخر میں ہے. ہمارے آداب میں آپ پہچانے, فون کر رہے ہیں, آپ پہچانے. بھائی کیوں پہچانوں, میرا دماغ خراب ہے کہ میں اپنے دماغ پہ سارا زور دیتا رہا ہوں, میری اپنے دماغ کی ملائی بناتے رہو, آپ کیوں نہیں بتاتے؟ بتانے والے کا, فون کرنے والے کا حق ہے اپنا تعارف کرانا. بتانے والے کی یہ ذمہ داری, سننے والے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی میموری کو اتنی مضبوط کر کے رکھے کہ جناب 1000-2000 آدمی سے تعلق ہے تو ایک ایک کی آواز کو پہچان کے رکھے. فقہی مسئلہ, معاشرت کے اصول میں یہ بات ہے کہ اول سلام کرتے ہی اپنا پیغام بھلے پہچانتے, پھر بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنا تعارف کرا. ممکن ہے اس وقت دماغ کام نہیں کر رہا, اس جیسی آواز کسی اور کی ہو سکتی ہے, اس جیسے الفاظ کسی اور کے ہو سکتے ہیں موقع پر. یہ ضمناً بات آ گئی, لیکن بہرحال یہ اصلاح پر مبنی بات ہے کہ اپنا تعارف ضرور ہونا چاہیے. فون کے معاملے میں بھی اپنا اصلاح, اپنا تعارف ہونا چاہیے کہ جناب میں کون بات کروں, تاکہ بلا وجہ کا اگلا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, سچ بتا رہا ہوں, یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میری اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے, پورا فون سن لیا پورا, یہ میرے گواہ ہیں اس بات کے, پوری گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, میں فون سن رہا ہوں, ان کا سارا مسئلہ سن لیا, میرے ذہن میں بندہ ہی نہیں آ رہا, اور پوچھوں تو وہ ناراض ہوگا, آپ ہمیں پہچانتے نہیں, آپ یہ نہیں کرتے. تو میں چپ کر کے سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا، آخر میں جب فون بند ہوا تو میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں پتہ نہیں یہ بندہ تھا کون، اور پوچھوں تو شرم کے بارے میں پوچھتا ہوں تو اگلا پھر کہتا ہے مفتی صاحب آپ نے ہمیں ایسا پہچانا ہی نہیں، آپ بھول گئے، فلاں ہو گئے، یہ ہو گئے. اب مسئلہ اس کا غلطی کا ہے کہ وہ اپنا تعارف کرنے سے عاجز ہے، بے بس ہے. لیکن بہرحال یہ تربیت کی بات تھی، ضمناً یہ آ گئی، اس کا لحاظ رہنا چاہیے. میں نے اس ساتھی کو برجستہ فارغ بیٹھا ہوا تھا، میں نے بھی برجستہ میسج کیا کون آپ کون، پھر پیچھے سے نام آیا جناب کا. اگرچہ ان کے الفاظ جو تھے وہ میرے ذہن میں آئے کہ یہ ایک ہی بندہ میسج کرتا ہے، وہ الفاظ اسی کے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اصلاح کے لیے یہ کام کیا میں نے کہ باقاعدہ فارغ بیٹھا ہوا تھا تو جواب میں میں نے پوچھا آپ کون، تو پھر فوراً میسج آیا کہ جناب فلاں صاحب. بہرحال اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. مقصد سیکھنا سکھانا، مقصد تنبیہ یا طنز کرنا نہیں ہے، یہ بہرحال ہماری خطا ہے. فون کرنے کی صورت میں، خط لکھنے کی صورت میں، پیغام دینے کی صورت میں نام شروع یا آخر میں آنا چاہیے، نام شروع یا آخر میں آنا چاہیے تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے، طے ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بہترین امت کب بن سکتے ہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ اپنی فکر کی، اپنے ساتھ اپنے ماتحتوں کی فکر کی، اپنے ہر ماتحت کی فکر کی. اگر یہ کام میں آپ بھی شروع کر دیں، اللہ رب العزت ہم سے بھی وہ کام لے لیں. ہم بھی بہترین امت کے نام میں تو ہیں کہ امت محمدیہ کے فرد ہیں، اس کام میں بھی ہم شریک ہو جائیں کہ امت محمدیہ کا جو کام تھا وہ کام بھی ہمارا چل پڑے، کہ دعوت والا کام، سیکھنے سکھانے والا کام، لوگوں کو خیرخواہی کی طرف آمادہ کرنے والا کام، اس میں ہم شریک ہو جائیں. چھوٹی چھوٹی بعض اوقات چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی بوجھ بنتی ہے، ایسا بوجھ بنتا ہے. انسان ہے، خندہ پیشانی سے ملنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خندہ پیشانی سے ملو. وجہ الطلاق، طلاق سے مراد وہ دوسری والی طلاق نہیں، کشادہ. وجہ الطلاق، چہرہ کیسا ہو، کشادہ ہو. کشادہ چہرے کا معنی کیا ہے؟ محدثین نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ جس سے ملو اس انداز سے ملو کہ اگلا یہ سمجھے کہ یہ میرا ہی ہے. خندہ پیشن. آج ہمارے یہاں یہ کیا مرض پیدا ہو گیا کہ اسٹیٹس خراب ہو جائے گا. اتنا جھک کے ملیں گے، اتنا عاجزانہ ملیں گے تو ہمارا جو مقام ہے، ہماری جو حیثیت ہے وہ خراب ہو جائے گی، ہمارے مقام میں فرق آ جائے گا. یاد رکھیے، آج دنیا کے کسی کام معاش میں یہ جو دو لفظ ہیں نا، یہ خندہ پیشانی، خوشی سے ملنا، اس خوشی سے ملنے کے نتیجے میں بعض دکان صرف اس بنیاد پر چلتی ہے کہ وہ گاہک بڑا اچھا، وہ دکاندار جو ہے وہ کیا ہے، وہ بڑا ہنس کے ملتا ہے، باتیں کرتا ہے. اس بارے آپ کو میں اپنے شہید بھائی کی بات بتاؤں، اللہ اس کی ان کے درجات کو بلند فرمائے، کہ قبر کو نور سے منور فرمائے. ان کی عادت تھی ہنسنے کی، اور اللہ کی شان جب شہید ہو گئے تو شہید ہونے کے بعد بھی دانت میں مسکراہٹ ہی تھی، وہ منہ ایسا کھلا رہ گیا کہ وہ باقاعدہ جو دیکھے ہو کہ ہنس رہے، عادت کے مطابق، اپنی عادت کے مطابق. وہ بعد میں ویسے بھی ہمارے ہمیں پتا تھا کہ دکان پر آنے والی خواتین اکثر یہ کہتی تھی کہ یہ ہنستا مسکراتا اتنا رہتا ہے کہ یہاں گھنٹہ بھی کھڑے رہو تو پتہ نہیں لگتا، کوئی بات نہیں، سودا دیر سے ملے گا، رش بہت ہوتا تھا دکان پہ تو دیر سے ملے گا، پھر بھی کوئی بات نہیں. کبھی کبھی ابا کہیں گے جلدی ہے جاؤ نا سامنے سے لے لو، کہیں گے نہیں 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 ہم یہیں سے لیں گے. ابا کو تھوڑا سا غصہ ہوتا تھا، لیکن وہ نسیم بھائی کو اللہ ان کے ذوق عطا فرمایا تھا، تو مسکراتے ہی رہیں گے، اور اس مسکراتے مسکراتے میں اپنا کام کرتے رہیں گے. کسی کے کوئی مذاق کر لیا، کسی سے کوئی مذاق کر لیا، اور اسی دوران اپنا سارا دھندا وندا سب چلتا رہتا. تو کاروبار میں بھی مسکراہٹ پر وہ خود بخود گاہک اس طرف متوجہ ہو. کوئی شخص کسی آفس میں ہے، ذرا خندہ پیشانی سے کسی سے مل لیتا ہے, باہر بندہ نکلتا ہے تو کیا کہتا ہے, یار افسر بڑا اچھا تھا, اچھے انداز سے ملا, بھلے اس کا کام ہوا نہیں ہوا لیکن ملا اچھے انداز سے, ملاقات اچھے انداز سے, بات اچھے انداز سے. اور وہی کوئی اکڑ پکڑ والا ہوا, چہرہ کچھ بھی نہیں, اکڑ بھی کیا ہے, خالی چہرہ اکڑا ہوا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ غصے میں. بعض چہرے غصے میں نہیں ہوتے لیکن طبعاً ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ غصے میں, اس سے اگلا بات کرتے ہوئے بھی ڈرے, یہ پتہ نہیں ابھی کوئی غصہ ہی نہ آ جائے, ابھی کوئی میٹر شارٹ ہی نہ ہو, اس سے بھی ڈر. خندہ پیشانی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خندہ پیشانی باقی رکھو, اور اس ایک سنت کے عمل کرنے پر گھر کے سارے مسائل حل, بہت سے مسائل گھر کے ویسے ہی حل ہو جائیں, باہر کے مسائل حل ہو جائیں گے, دکانداری کے مسائل حل ہو جائیں گے, لوگوں سے ملنے معاشرت کے مسائل حل ہو جائیں گے, اچھے الفاظ میں لوگ بعد میں یاد کریں گے. عام ہے مرنے والا جب چلا جاتا ہے یہ جملہ عام اس کے پیچھے بولا جاتا ہے, اگر اس کی یہ صفت ہوتی ہے کہ یار بڑے اچھے سے ملتا تھا, لوگوں سے بہت اچھے سے شان سے ملتا تھا, ملنے کا مسکرانے کا انداز. حالانکہ ہونا کیا ہے, تھوڑا سا نہیں بھی مسکرائے گا تو کیا ہو جائے گا, لیکن وہی مسکرا کے مل لیا تو مزاج بدل گیا, انداز بدل گیا, انداز لوگوں سے خیر خواہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے معاملے میں بھی خیر خواہی سوچ, دوسروں کے لیے خیر خواہی سوچ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک عجیب بات ارشاد فرمائی دوسری روایت کے مطابق, کہ جو شخص دوسروں کی خیر خواہی بھلائی کے کاموں میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے اپنے کام اپنے ذمے لے لیتے, اس کے جو ذاتیات سے متعلق کام ہوتے ہیں وہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں, اپنے ذمے لے لیتے. کل رات کی بات بتاؤں, یہ عملاً حدیث کی, یہ میرے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے لیکن کل رات کی کرنٹ بات, میں تقریباً یہی پوزیشن تھی مکہ میں, 9:00 مکہ ٹائم کے مطابق 9:38 پر گاڑی نکلی تھی ہماری, گاڑی لیٹ ہو گئی, 2:00 کی فلائٹ تھی اور 9:00 تک 10:00 تک ہم مکہ میں گھوم رہے تھے, اور اس دوران ساتھیوں کی پریشانی میں یہ سامان ان کا ہو جائے ان کا ہو جائے, میرے اپنے سامان کا مجھے پتا نہیں تھا. جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچا ہوں تو اس کے بعد میں نے پوچھا کہ بھائی میرا کیا کیا سامان ہے, کہاں آیا, تو ایک ساتھی برجستہ بڑے پیار سے کہنے لگے مفتی صاحب میں ہوں نا آپ کے ساتھ. تو پھر مجھے برجستہ وہ یہ حدیث یاد آئی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان دوسروں کی خیر خواہی میں لگتا ہے رب کریم اس کے کام اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, بہانہ کیا بنے, اب وہ مجھے یہ نہیں پتا, وہ پانی بھی وہ بےچارا خود ہی لے چکا, سامان وہ سنبھال رہا, ٹرالی وہ سنبھال رہا, مجھے کچھ نہیں پتا, میں دوسروں کو دیکھ رہا ہوں, ٹائم کم تھا, مجھے یہ تھا کہ کسی طریقے سے اندر جاؤں بورڈنگ کراؤں, پاسپورٹ دے کے بورڈنگ کراؤں, اس کے بعد پیچھے سامان آتا رہے گا, کچھ نہ کچھ چکر چلتا رہے گا, لیکن بورڈنگ پاس ہاتھ میں آ جائے تاکہ جہاز والے ہمیں یاد کریں, ہم ان کو نہ ڈھونڈیں وہ ہمیں ڈھونڈیں. اللہ نے ایسا کام بنایا کہ وہ سارے کام رفتہ 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 اتنی تیزی سے حل ہوئے کہ سارے کام بالکل آسانی سے ہو, اللہ نے آسانی کر. لیکن یہ طے شدہ اٹل بات ہے کہ اللہ رب العزت جب انسان بندوں کے کاموں میں لگتا ہے, اجتماعیت کے کام میں لگے گا, اللہ اس کے ذاتی کام لے لیتے, اس سے لے لیتے, اور خود ہی کوئی نہ کوئی سبیل, کوئی صورت, کوئی بہانہ, کوئی ایسی شکل بن جائے گی کہ پتہ نہیں لگے گا, وہ کام ہو جائے. ایک حدیث میں جو شخص یتیموں مسکینوں محتاجوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی ضرورت اپنے ذمے لے لیتے. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بیواؤں کی خبر گیری کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گھر والوں کی خبر گیری کے لیے کسی کو کھڑا کر دے گا. سچ بتائیے گا, اپنے اپنے ضمیر کو جواب دیجئے گا, اسی سے سوال کر کے اسی کو جواب دیجئے گا, کیا یہ صفات ہمارے اندر ہیں؟ اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے, الحمدللہ کہنے کا مقام, اللہ کا شکر ہے کہ رسول اللہ کی صفت پر ہم ہیں. اور اگر نہیں تو اس کا پھر کیا جواب ہونا چاہیے؟ پھر ہمیں امتی کہتے ہوئے تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ ہم جس کے ماننے والے, جس کی تعلیمات, اس تعلیمات میں ہم کتنے پورے ہیں, کتنے پکے ہیں. اگر ہیں تو بہت اچھا, الحمدللہ, نہیں ہے تو بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی معاشرے سے معاشرتی کمزوریاں ہیں، اس پر ہمیں آنا ہوگا، اس کے ہمیں اصلاح کرنی ہوگی. نہیں کریں گے معاشرہ بگاڑ سے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، ڈھیٹ ڈھیٹ ضد عناد اتنی ہوتی جا رہی ہے. اس دفعہ مدینہ طیبہ میں پانچ یا چھ مرتبہ شیخ حذیفی نماز پڑھائیں، سلام پھیریں اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں اور کیا کہیں، یا صاحب الجوال، اے موبائلوں والو آگے کیا، تمہاری وجہ سے میری نماز میں فرق ہوتا ہے، رو کے کہا، اور میری نماز خراب ہوگی تو تم سب کی خراب ہوگی. گناہ میں اپنی ذات میں تم سب کی نمازوں کا بوجھ وزن برداشت نہیں کر سکتی. کتنا کھل کے کہا، تمہارے موبائلوں سے میری نماز توشوش، خیالات منتشر ہوتے ہیں، خیالات بٹ جاتے ہیں، نماز میں توجہ نہیں رہتی. اب جب نماز میں توجہ نہیں رہتی تو نماز میں وہ ذائقہ، وہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہو رہی اور تم سب کا وبال میرے گلے میں آ رہا ہے، میں اس چیز کو پسند نہیں. خدا کے واسطے ایسا نہ کر. فجر میں کہا، زور گزری، عصر میں پھر کہا، آپ سوچیں. لیکن ڈھیٹ قوم کی حالت اتنی زیادہ ڈھیٹ پر مبنی ہے کہ ایک تو موبائل بجے اور موبائل میں بھی گانے کے بغیر ان کے آواز، ان کو آواز پتہ نہ لگے کہ جناب یہ میرا موبائل، گانا بجانا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہیں نیکی کرنے، یہ گئے ہیں اچھائی کرنے، اور رسول اللہ کو ان کی مسجد میں گانا سنا کے کیا خوشی ہو رہی ہوگی یا کیا ناراضگی ہو رہی ہوگی، یہ تو رسول اللہ ہی بتائیں گے، ہم نہیں بتا سکتے. کتنی خوشی ہوگی، ہوتی ہوگی، یا کتنی ناراضگی ہوتی ہوگی. سادی آواز لگانے سے بھی مقصد ہے، آواز آئے کہ جناب آپ کو کوئی یاد کر رہا ہے، وہ آواز سادی سے بھی بات حل ہو سکتی ہے. گانا بہت ہی سننے کا شوق ہے تو ابھی کیا بولیں کہ کیسے سنیں کیا نہ سنیں. یہ ضروری ہے کہ یہی حالت ہو اور مسجد ہی میں یہ کام ہو اور مسجد نبوی میں ہو. اعلان ہوتا ہے، بار بار اعلان ہو رہا ہے، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، جگہ جگہ اسکرین پہ لکھا ہوا ہے، اغلق الجوال، مغلق الجوال. لیکن حالت ہمارے یہاں بھی یہی حال، اپنی مساجد میں بھی اسی قسم کا حال ہے، بار بار اعلان ہو رہا ہے، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کوئی ایک نماز دو نماز ایسی نہیں گزر پاتی کہ جس میں وہ بجنے کی کیفیت نہ پیدا ہو رہی، نہیں، عام حالت ہوتی جا رہی. یہ ڈھیٹ پن، ڈھیٹ کیوں ہو رہا ہے، انسان ڈھیٹ کیوں ہو رہا ہے، بہت غور کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی روشنی پہ جب چیک کیا کہ کوئی تو ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے انسان ڈھیٹ بنتا جا رہا ہے، ضدی ہوتا جا رہا ہے، سمجھایا بھی جا رہا ہے، سمجھانے والے اب زیادہ ہو گئے، پچھلے زمانوں میں اتنے راستے نہیں تھے ہدایت سکھانے کے، آج نیٹ کے ذریعے سے ہے، آج بیانات کے ذریعے سے ہے، تبلیغ کے ذریعے سے ہے، جہاد کے ذریعے سے ہے، اور نہ جانے کیا کیا راستے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود، ان سب کے باوجود پھر بھی انسان ضدی کیوں ہے، عنادی کیوں ہے، نافرمان کیوں ہے. یہ جو جا رہا ہے نا، یہ نافرمانی کا جا رہا ہے، یہ فرما برداری کا نہیں جا رہا. اسی نے آگے اندر جو کچھ بنانا ہے، اچھا بھی اس نے بنانا ہے، برا بھی اس نے بنانا ہے. یعنی منہ میں جو لقمہ جا رہا ہے، وہ لقمہ کیسا جا رہا ہے؟ اگر حلال جا رہا ہے، اچھا جا رہا ہے، پاکیزہ جا رہا ہے، لا محالہ اس کے اچھے اثرات منتقل ہوں گے. اور اگر بالفرض والمحال اچھا لقمہ نہیں جا رہا، حلال لقمہ نہیں جا رہا، تو اس کے جتنے برے اثرات ہیں، وہ ہر قسم کے اثرات اس میں پیدا ہو. اتنا رونے رونے کا مقام آ گیا کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور موبائل کھول کے وہ گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں جس پر سوچا نہیں جا سکتا. کہلانے کو عمرہ کرنے گئے، کہلانے کو مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، یہاں آؤ تو جناب فلاں مبارک، فلاں مبارک، فلاں مبارک. صحیح ہے جی، مبارک ہے، اچھی بات ہے، لیکن میرے بھائی روحانیت جا رہی ہے، روحانیت جا رہی ہے. دعا کرو، اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کریں کہ اللہ حرمین کی اور مساجد کی روحانیت کو باقی رکھ. تعداد بہت بڑھ گئی, مقدار بڑھ گیا, یعنی مقدار کا معاملہ اتنے آتے تھے اتنے آنے شروع ہو گئے, معیار گھٹ گیا, کوالٹی ختم, کوانٹیٹی آ گئی, مقدار بہت, افراد بہت. اتنا حال ہے کہ جناب کوئی نماز خالی, سب بار سب بار. حالت یہ ہو گئی, پہلے سوچتے تھے رمضان میں ایسا ہوگا, حج کا جو پیک سیزن, حج کا بھی سارا سیزن نہیں, پیک سیزن آخری ہفتہ جو ہوگا اس میں فل رش ہوگا. اب تو یہ لفظ ہی ختم ہو گیا. ہر نماز میں ایک گھنٹہ پہلے حرم بند, ہر نماز میں ڈیڑھ گھنٹہ پہلے حرم بند, ہر نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء بند 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 بند. بس ملک عبداللہ زندہ باد, چلے گئے ان کے نئے والے میں جاؤ اور ہر طرف سے بند, مسجد حرام ہر طرف سے بند, ایک ایک گھنٹہ پہلے. کوئی پیشاب کرنے حاجت پیش آ گئی, باہر آیا, اب اندر کے لیے بھول جائے. کسی کو ہم ایک جگہ طواف کر کے فارغ ہوئے, ہم نے کہا کہ ان کو ایک جگہ بٹھایا, بزرگ کو, ان کو صحیح نہیں کرنی تھی, ہم نے صحیح کرنی تھی, ان کو بٹھایا کہ اچھا ہم جو ہے صحیح کر کے واپس یہیں آئیں گے. ہمیں کیا پتا تھا کہ جناب آگے ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے کہ واپس آنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی. عصر مغرب عشاء وہ ادھر بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے, عشاء کے بعد بھی کوئی ایک گھنٹے بعد پھر بھی میرے دل میں خیال آیا کہ یار احتیاطاً دیکھ لے, ویسے تو ہوں گے نہیں لیکن احتیاطاً دیکھ لے, ایسا نہ ہو کہ وہ بیٹھے ہی ہوئے ہوں اور ہم گھر چلے جائیں مسئلہ خراب ہو جائے. وہ گئے تھے, وہ بےچارے بیٹھے ہوئے تھے. عجیب حالت پیش آ رہی, عجیب و غریب صورتحال. یہ جو لوگ جن کو کہا تھا نا کہ جناب اب جلدی جلدی کر لیں حج عمرے, وہ بھلے 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 کے زمانے میں, اب جو حالات آ رہے ہیں اللہ جانے کیا حالات بنتے جائیں, بہت مشکل کے حالات. اللہ تعالی سے عافیت مانگیے, حلال روزی کی اپنی بساط بھر کوشش کیجیے, کم زیادہ پر نہ جائیے, اللہ کم میں بڑی برکت ڈالیں گے, اچھی ہو جائے گی. روزی حلال جانے دیجئے, ورنہ انسان کے اندر ڈھیٹ پن آئے گا, ضدی پن آئے گا, اور ضدی پن میں نہیں مانتا, میں نہیں کرتا, میں ایسا نہیں, میں ویسا نہیں, وہ چیز نقصان پہنچائے گی, وہ چیز نقصان اور پہنچا رہی ہے, عملاً نقصان پہنچا رہی ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اعمال بھی کر رہے ہیں اور اعمال خود ہی ضائع بھی کر رہے ہیں, اعمال بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ ضائع بھی ہو رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, نماز ختم نہیں ہوتی کہ اس سے پہلے وہ ضائع ہو چکی ہوتی ہے, اس کے اندر بہت سارے ایسے کام ہو چکے ہوتے ہیں جو اثرات کے اعتبار سے وہ اپنے اثرات منتقل نہیں کر. کہ ایک آدمی قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز انسان کو برائی بے حیائی سے روکے گی, اور انہ کے لفظ کے ساتھ ہے ان الصلاۃ تنہا, بے شک یہ کام ہوگا, ضرور یہ کام ہوگا. اور 10 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے اور برائی نہیں رک رہی, بے حیائی نہیں رک رہی, یا قرآن غلط یا بندہ غلط, دو میں سے کوئی ایک بات. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک. قرآن غلط نہیں, 100% بات, قرآن 100% صحیح سچا, تو بندے کا عمل ہی کہیں غلط ہوگا جس کی وجہ سے وہ نماز اسے برائی سے یا بے حیائی سے نہیں روک رہی. نماز پڑھ رہا ہے اور برائی سے نہیں رک پا رہا تو اس کا مقصد ابھی نماز اپنے مقام پہ نہیں آ رہی, اپنی اصل حیثیت پر نہیں پہنچ پا رہی جس حیثیت میں اس کو آنا چاہیے. جس نماز نے بہت کچھ ہلا دینا تھا وہ ابھی نماز نہیں آئی, وہ نماز آئے گی خود بخود اندر سے تقوی, اندر سے طہارت, اندر سے خوف, اندر سے خشیت, اندر کی خشیت, باہر کی خشیت نہیں, اندر کی خشیت. کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن دل میں یہ خیال ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے, میں نہ ڈر, میں یہ کام نہ کروں, یہ ہے خشیت. کوئی نہیں دیکھ رہا, بند کمرہ ہے, 100 برائی کر سکتا, 100 قسم کے اس کے لیے راستے راہے ہیں, لیکن خشیت اندر کی ہے, دل میں خوف اس بات کا ہے کہ نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اسی کا نام تو تقوی ہے, اسی کا نام تقوی ہے. یہ جس کو حاصل ہو گیا بس سمجھیے کہ وہ محنت اس کی ہو گئی. اس محنت کے راستے کے لیے کبھی کوئی تبلیغ کی نسبت سے کام کر رہا ہے, کوئی جہاد کی نسبت سے کام کر رہا ہے, کوئی تعلیم کی نسبت سے کام کر رہا ہے, کوئی درسوں کی نسبت سے کام کر رہا ہے، کوئی سمجھانے منانے کی نسبت سے کام کر رہا ہے، مقصد یہی ہے کہ جناب کسی طریقے سے انسان کس پر آ جائے، کس پر آ جائے، خیر خائی پر آ جائے، تقوی پر آ جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ کی ماننے والا بن جائے. عجیب بات یہ ہے کو تک پر ہم تیار ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی اس پہ اٹک جاتے ہیں، اس پہ اٹک جاتے ہیں، اندر منہ سے مان بھی لیتے ہیں اللہ کی مانتے ہیں جی، ہم مسلمان ہیں اللہ کی مانتے ہیں جی، لیکن حقیقت اندر کی کیفیت قرآن کی ایک ایک آیت کی مخالفت، ایک ایک آیت کی مخالفت، اور مخالفت کے باوجود اس پر تسمس نہیں، اس پر تبدیلی نہیں، مزاج میں تبدیلی نہیں، گناہ چھوڑنے پر آمادگی نہیں، اللہ کی نافرمانی کی نفرت پر آمادگی نہیں، نافرمانی کیے جا رہا ہے اس میں نفرت نہیں آ رہی، نفرت نہیں پیدا ہو رہی اندر سے، تو پھر بات خطرے کی ہے، بات خطرے کی، نافرمانی کیے جا رہا ہے، ایک ہے نافرمانی ہوئی اندر سے پھر اللہ نے، اور یہ نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ لازمی جز ہے اللہ کی توفیق کا، جب تک وہ کلمہ ہے، کلمے کے اندر کی صلاحیت ہے، اس کی روشنی آ رہی ہے اندر سے، مدھم آ رہی ہے یا بھرپور آ رہی ہے، اس روشنی کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ روشنی بندے کو گناہ سے توبہ کی راہ دکھائے گی، گناہ کو گناہ سمجھنے کی راہ دکھائے گی، کلمے کی روشنی انسان کو گناہ سمجھنے کی راہ دکھائے کہ یہ گناہ ہے، بھلے حدیث میں نہیں پڑھا اس نے کہ یہ گناہ ہے یا ثواب ہے، بھلے اسے قرآن پورا نہیں آتا یہ گناہ ہے یا ثواب ہے، لیکن اس کا ضمیر، اندر کا ضمیر جھنجھوڑ کر اس کہے گا نہیں یہ کوئی غلطی ہے، نہیں یہ کوئی خطا ہے، نہیں یہ ایسا کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، ضمیر اندر سے بولے گا، ضمیر اس پر آمادہ کرے گا، کسی سے پوچھو پتہ نہیں یہ کام جائز ہے کہ ناجائز، یہ جو ضمیر کی آواز ہے نا یہ ہے حق کی آواز، یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا جج فیصل، یہ دل ہے، او انسان کو بتا رہا ہوتا ہے جناب یہ غلط یہ صحیح، یہ غلط یہ صحیح، اور کئی غلط ہو رہا ہوگا، کھٹکنا شروع ہو جائے، اندر سے جھٹکا لگنا شروع ہو جائے، اندر سے خیال آنا شروع ہو جائے، کس بات پہ خیال آ رہا ہے، احساس کس بات پہ آ رہا ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، یہ جو صحیح ہے کہ نہیں، یہ دو احساس آئے، اس احساس نے انسان کو کس پر آمادہ کیا، کس پر آمادہ کیا، خیر اور شر کی شناخت، خیر اور شر کی پہچان، کہ یہ خیر یہ شر، دونوں صورتیں اس کے سامنے آئی، خیر اور شر کی پہچان اور شناخت والا جو معاملہ ہے وہ سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ کیفیت نصیب فرما، اس کے لیے رزق حلال، بنیادی رزق حلال، بہت محنت کی ضرورت ہے بھائی، اس وقت معاشرہ تیزی سے بگاڑ کی طرف جا رہا، تیزی سے، بچے کی پوری کرنے میں، بیوی کی پوری کرنے میں، اماں ابا کی پوری کرنے میں، اپنے آپ کو صریح جہنم میں ڈال رہا، اور یاد رکھیے نافرمانی کے ساتھ کبھی بھی اللہ کا تعاون نہیں ہوگا، کیا کہا، کیا کہا، اللہ کی نافرمانی کریں اور اللہ کا تعاون حاصل کریں کہ اللہ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ماں باپ راضی نہیں ہوتے، بھائی بہن راضی نہیں ہوتے، بیوی راضی نہیں ہوتی، اپنی اولاد اللہ کی نافرمانی کے بعد، یا بچے کی نافرمانی ہو رہی ہے، یا باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اولاد سے راضی نہیں، کیسے ہوگا کہ اللہ راضی ہو جائیں، اور اللہ کیسے راضی ہو جائیں گے کہ اللہ کا رسول راضی نہیں، اللہ نے تو طے کیا ہوا ہے، فتبعونی کے راستے پر آؤ گے تو یحببکم اللہ، اللہ نے کہا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کہتے ہو، اگر تم کہتے ہو تحبون اللہ، کیا کہ تم اللہ سے کیا کرتے ہو، محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، فتبعونی، تو میرا یعنی مجھ محمد کا راستہ اپنانا پڑے گا، کیا ہوگا فائدہ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے، اللہ کی محبت نبی کے ضابطوں میں چھپی ہوئی ہے، نبی کے طریقوں میں چھپی ہوئی ہے، نبی کی اداؤں میں چھپی ہوئی ہے. نبی کی ادا میں ہم نے داڑھی، ہم نے پاجامہ اونچا کرنا، فقط یہی ایک سنت یاد رکھی، یہ بھی ہے، یہ ہی ہے نہیں، کیا یہ بھی ہے؟ یہ بھی ہے نبی کی رات و دن، صلی اللہ علیہ وسلم کی رات و دن، پوری رات پورا دن کیسا وقت گزارا، صبح کیسی اور شام کیسی، دوپہر کیسی اور رات کیسی، بازار کیسا اور گھر کیسا، وہ پوری زندگی اگر آپ ڈھالیں گے تو ہے سنت کا صحیح معیار، اور وہ مل جاتی ہے، اور اس میں راحت ہے، اس میں خوشیاں چھپی ہوئی ہیں، اس میں راحتیں چھپی ہوئی ہیں کہ نبی کے ایک ایک ادا میں اللہ نے ایسا پیار رکھا ہے. کبھی کبھی مکہ مکرمہ کی زیارتیں کرواتے ہوئے خیال آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نبی نے کوئی ایک چھوٹا سا کام کیا اور وہ چھوٹا سا کام ایسا بہانہ بن گیا کہ سبھی اس کام پہ لگے ہوئے، سبھی اس دھندے پہ لگے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اجر ملتا ہوگا. کبھی کبھی، پرسوں ترسوں کی بات ہے، تین دن چار دن پرانی، فجر کے بعد بیٹھے ہوئے تو سب ساتھی بہت لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، پوری مسجد نبوی میں ہر طرف قرآن قرآن پڑھا جا رہا ہے، اکثر یہ اشراق کا انتظار ہو رہا ہے تو قرآن پڑھ رہے ہیں یا کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں. بس دل میں برجستہ سے خیال آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دن میں، ہم کہتے ہیں کہ ایک قرآن سال کر دو، دو قرآن سال کر دو، پانچ قرآن سال کر دو، فلاں مدرسے میں جا کے بھائی پانچ قرآن پڑھوا دیں، ایک قرآن پڑھوا دیں، دعا ہو رہی ہے بھائی ان میت کے لیے پانچ قرآن پڑھے گئے، دس قرآن پڑھے گئے، بیس قرآن پڑھے گئے، فلاں پڑھا گیا. رسول اللہ کی کیا گنتی ہے؟ ضرب تقسیم کہاں جائے گی؟ جمع تفریق کہاں پہ جائے گی؟ تفریق تو ہے ہی نہیں، جمع ہی جمع ہے اور ضرب ہی ضرب ہے، تقسیم تو وہاں نہیں ہے، کہاں جائے گی بات؟ کہ ایک ایک آدمی، کہنے سننے کا کیا کیا فرق ہوتا ہے. آپ کو میں اپنی ذات پر ایک واقعہ سنوں، کہنے سننے کا، بعض اوقات کوئی انسان دل سے کہتا ہے نا، اس کا اثر ہوتا ہے. روزانہ ایک منزل کا معمول بنایا، اپنے گھر والوں میں سے کسی نے برجستہ کہا کیا آپ نے ابھی تک ایک قرآن ختم نہیں کیا، روزانہ قرآن کا معمول نہیں بنایا، وہ ایسی چب کے لگی، چبتی ہوئی لگی، گھر والے انہوں نے مجھے ایسا کہا اور میں ایسا کرتا تھا، اس دن اسی دن ٹھان لی، میں گیا ہی نہیں گھر، میں نے کہا نہیں آج ختم کر کے ہی جاؤں. 19 پارے اس دن پڑھ کے وہاں سے اٹھا ہوں، پھر وہ پورا ہوا. پھر میں نے گھر فون کیا، گھر پہ میں نے کہا آپ کا کہا سنا مبارک ہو، آپ کو اتنے پاروں کا ثواب ملے گا. اگلے دن، دو دن اگلے تھے میرے، دونوں دن ایک ایک قرآن ختم کیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل کی نکلی ہوئی بات ہوتی ہے نا، وہ اثر کرتی ہے اور چبھتی ہوئی لگتی ہے، کہ حالانکہ وہ خیر کی بات تھی، اس میں میرا فائدہ ہوا، نقصان نہیں ہوا، لیکن اللہ کے اپنے اپنے نظام. میرے بھائیو، یہ کہنا سننا صرف اسی لیے ہے کہ کبھی کبھی چبھتی ہوئی بات اور کبھی مسکراہٹ کی بات، غرض و غایت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر دے، خیر پر مجھے، آپ کو، ہم سب کو آمادہ کر دے، طبیعت ہماری خیر کی طرف چل پڑے، نیکی کی طرف چل پڑے، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. آگے مہینے کون سے آ رہے ہیں؟ رجب، شعبان اور اس کے بعد سردار. اس کے بعد، اس کے لیے اگر میں نے آپ نے آج سے اس کی فکر نہ کی اور اللہ سے توفیق نہ مانگی تو رمضان میں کسی کام میں اللہ پھنسا دیں گے. آپ چاہتے ہیں، چاہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا کام پڑ جائے گا کہ انسان نہیں کر سکے گا، چاہت کے باوجود وہ کام نہیں ہو سکے گا. اللہ کی طرف سے کوئی اچانک ایسی مشکل، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی اور مسئلے ایسے ہو جائیں گے کہ آپ تلاوت نہیں کر سکیں گے، آپ اپنے کاموں میں ایسے الجھ جائیں گے کہ آپ ذکر نہیں کر سکیں گے، آپ عبادت نہیں کر سکیں گے، آپ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن روزے میں کچھ جان ڈالنے کی چیزیں وہ نہیں ہو پا رہی، وقت ہی نہیں مل رہا. توفیق ابھی سے مانگیے، احساس ہو رب کریم کو کہ بندے کو رمضان کی فکر لگی ہوئی ہے، بندے کو روزے کی فکر لگی ہوئی ہے کہ روزہ کتنا پاورفل ہو، رمضان کس حد تک کس محنت سے گزرے۔ جب یہ ابھی سے مانگیں گے سوال شروع ہو جائے گا، کیا خیال ہے یہ آج 2 مہینے کامل اور 14 دن اوپر، آج 16 گزری ہے، 2 مہینے کامل 14 یا 13 دن اوپر، ایسا ہی ہے، اس 14 30 30 60 اور 60 اور 14 74، ہم پورے گن رہے ہیں، 74 دن، 74 دن اگر آپ ایک ہی بات کھٹکھٹائیں گے روزانہ، آپ کا اپنا بچہ، آپ کا اپنا ضمیر، آپ کا اپنا بچہ، آپ کا اپنا ضمیر، کیا کبھی آپ کے اپنے بچے نے ایک بات کو 74 مرتبہ کہا ہو اور آپ نے نہ کیا ہو، ایسی کوئی مثال ہے؟ 74 مرتبہ ابا جی یہ کر دیجئے، ابا جی یہ چاہیے، ابا جی یہ چاہیے، 74 مرتبہ کہا ہو، ایسا ہے؟ آپ کا ضمیر تو 2-4 مرتبہ میں ہی، بلکہ اس کے کہے سے پہلے ہی ضمیر جوش میں آ جاتا ہے، بچہ خود ہی کام صحیح کر رہا ہے، اس کو کچھ کرو، اس کو یہ تحفہ دے دو، گھر سے باہر نکل رہے ہیں 2 روپے 5 روپے 10 روپے پکڑا رہے ہیں، کبھی ضد کر رہا ہے تو 20 روپے پکڑا دے رہے ہیں، کبھی کچھ اور منوانا چاہ رہا ہے، مطالبہ سڑک پہ لیٹ جا رہا ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ، آج کل کے نئے ماڈل بڑے زبردست ہیں، نئے ماڈل جو ہے، نیو ماڈل، 6 سال والے 5 سال والے 4 سال والے، وہ سڑک پہ پڑ جائے، اما کچھ کہے لیکن وہ اپنے منوا کے چھوڑے، اور ایسی منواتا ہے کہ مجال کے اس ٹائم اما کو لا غصہ آ رہا ہو، دانت پیسے یا ہونٹ دبائے، لیکن وہ کام کرتی ہے، وہ کام کرتی ہے، وہ 2-4 مرتبہ میں اپنا مطالبہ پورا کروا لے رہا ہے، 8-10 مرتبہ میں اپنا مطالبہ پورا کروا رہا ہے۔ میں نے اپنے ابا سے، اول تو ہمیں تو یہ ہوش نہیں، مجھے اپنی ذات میں تو یاد نہیں، اور آپ کو بھی ایسا ہی ہوگا، پچھلے زمانوں میں آنکھ نہیں اٹھتی تھی ابا کے آگے، مطالبہ رکھنا تو دور کی بات، باپ کے آگے آنکھ اٹھے یوں کر کے دیکھیں کہ ہاں ابا یہ بہت مشکل بات تھی، اب تو خیر وہ دوستانہ ماحول ہے نا، اولاد کم ہے دوست زیادہ ہے، دوست رہنا اچھی بات، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ اولاد سر پر چڑھ جائے، وہ سر پر چڑھنے والا قصہ صحیح نہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب 60 مرتبہ 50 مرتبہ کوئی ایک بچہ فریاد کر رہا ہے، ابا یہ چاہیے، کیا خیال ہے آپ دے دیں گے کہ نہ دیں گے؟ آپ کا ضمیر اندر سے کیا کہے گا، وہ کام کر دیا جائے یا نہ کیا جائے؟ اگر 74 دن میں 74 مرتبہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ میرا رمضان اچھا محنت سے عبادت سے گزر جائے، تو کیا خیال ہے اللہ نہیں سنیں گے؟ نہیں سنیں گے۔ میں آپ اپنے ننے سے ضمیر، اس رب کے دیے ہوئے ضمیر پر ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جناب اولاد تو کیا، غیر بھی فقیر بھی 2-4 مرتبہ منہ یوں کرتا ہے، بعض اوقات نہیں دینے کو دل چاہ رہا ہوتا، دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیشہ ور ہے، یہ فقیر روزمرہ والا ہے، باقاعدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ اٹکتا ہے، وہ فقیر اٹک جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ 5 نہیں دے رہے 2 دے رہے، پتہ نہیں 2 کا سکہ چلتا ہے نہیں، ایسی غلطی ہو گئی مثال، 5 دے رہے 10 دے رہے، لیکن وہ دے کر جان چھوڑاتا ہے انسان کہ چلو اس سے جان تو چھوڑا ہے کہ نہیں؟ نہیں چاہتے ہوئے بھی دینا پڑتا ہے۔ ایسے کیسے ہوگا میرے بھائی کہ اللہ سے 100 چاہیں اور وہ نہ چاہے؟ اللہ اس ماں سے، اس باپ سے 100 گنا زیادہ پیار کرنے والا، وہ زیادہ چاہتا ہے کہ بندہ جب مجھ سے مانگے، وہ ایک ہی تو ذات ہے کہ مانگنے پر خوش ہے، نہ مانگنے پہ ناراض، بقیہ کائنات کی ہر ذات ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مانگنے پر ناراض ہونا شروع ہو جاتی، ایک وقت میں وہ کہتی ہے، مثلا استاد شاگرد اپنے استاد کے بجائے کسی اور سے کوئی سوال کرتا ہے، استاد کو تکلیف ہوتی ہے، اظہار کرے نہ کرے، اندر سے تکلیف ہو رہی ہے، اور کس بات پہ تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیف اس بات پہ ہو رہی ہے کہ بھائی میں موجود تھا، میرا اس کا اتنا گہرا تعلق ہے، مجھ سے اس نے یہ سوال کیوں نہیں کیا؟ یہ ادھر چینل بنا کے کیوں آ رہا ہے میرے پاس کہ فلاں سے پوچھ رہا ہے، اور فلاں کے ذریعے سے وہ پیغام مجھ تک کیوں پہنچ رہا ہے؟ ڈائریکٹ اس کا میرے سے کیا تعلق ختم ہو گیا یا خراب ہو گیا؟ کبھی اس کا برجستہ اظہار بھی کر دیتا ہے کہ بھائی آپ کا میرے سے اچھا گہرا تعلق تھا، اب کوئی ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت، دوسرے سے پوچھنے سوال کرنے کی کیا ضرورت، ایسا ہوتا ہے نا. اور وہی ڈائریکٹ پوچھ لے، دعا بھی دیتا ہے، مسئلہ بھی بتاتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، فخر سے کہتا ہے کہ میرا استاد، میرا شاگرد نے مجھ سے یہ رابطہ کیا. اس کے لیے دعائیہ کلمات ہوتے. بچہ باپ سے سوالی ہو، ایک وقت تک باپ خوش ہو رہا ہے، اور اگر نہیں ہو رہا باپ سے سوالی، چچا سے سوالی ہو رہا ہے، تایا سے سوالی ہو رہا ہے، ماموں سے، خالہ سے سوالی ہو رہا ہے، اور باپ کے پاس نہیں آ رہا، تو باپ ناراض ہو رہا ہے کہ اس کو دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت، ابھی میں مر گیا ہوں کیا؟ یہ سخت جملوں کے ساتھ بات آتی ہے، کیا میں مر گیا ہوں، کیا میں دفن ہو گیا ہوں کہ میرے پاس نہیں آتا، جگہ جگہ جا کے جو ہے ہمارے گھر کے راز کھول رہا ہے، اپنی اولاد پر غصہ ہوتا ہے، ناراض ہو. کیوں؟ کہ وہ چاہتا ہے کہ کدھر آئے، اپنے پاس آئے. لیکن وہی باپ ایک وقت ایسا آتا ہے، اب شادی شدہ ہو گیا، اپنے کمانے کے لائق ہو گیا، اپنی پوزیشن پر آ گیا، اب سوال ہی ہو رہا ہے، تو بعد اوقات وہ سوال اس کے چبھ رہا ہے، وہ سوال اسے معیوب لگ رہا ہے کہ اب آپ پڑھ لکھ گئے، اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اب کمانے کی صلاحیت ہو گئی، اب ماں باپ کو دینے کی پوزیشن آئی، اب بھی آپ سوال ہی ہو، اب یہ سوال برا لگ رہا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہوں، میں اس وقت اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ نہ پہلے ناراض ہو رہا ہے، نہ بیچ میں ناراض ہو رہا ہے، نہ آخر میں ناراض ہو رہا ہے، وہ کسی وقت ناراض نہیں ہو رہا. جب سو نافرمانی کر کے بھی آ رہا ہے تو بھی کہہ رہا، اچھا تو میرا آیا، اب آیا، کب آیا؟ بڑھاپے میں آیا، جوانی میں آیا، گناہ کر کے آیا، فرما برداری کر کے آیا، جس حال میں آیا، میرے پاس آیا، بہت اچھا آیا، تیرا آنا مبارک. کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں، وہ آنے پہ خوش ہوتا ہے. ہم اس سے مانگیں، اس سے اس کی توفیق مانگیں، اس سے اس کی توفیق مانگیں، اور خاص طور سے ماہ رمضان المبارک، خاص طور سے ماہ رمضان المبارک توفیق کی شکل میں مانگیں کہ اللہ اپنے کرم سے ماہ رمضان مبارک میں بقیہ کام کاج سے بچائے رکھنا، بقیہ مصروفیات سے بچائے رکھنا، بس اپنے کاموں میں لگائے رکھنا. مانگیں گے 74 مرتبہ یہ دروازہ کھٹکھٹایا، سچ بتائیے کام بنے گا؟ آج سے دن ہے، ایک دن میں 74، اور اگر پانچوں نمازوں میں یہ ہو گیا تو 74 کو 75 کو 5 سے ضرب دیا تو کیا بن گیا؟ کیا ہوا بھائی؟ 375، پھر 375 ہو گئے. 375 مرتبہ ایک ہی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کیا خیال ہے، دروازہ کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ کھلے گا بھائی، ضرور کھلے گا، شان سے کھلے گا، بڑی شان سے کھلے گا کہ رمضان شان سے گزرے، عید کا مزہ آتا ہے، عید کا مزہ آتا ہے. کیوں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عید کھانے کا عید روزہ رکھنے کا دن نہیں، عید نفلی عبادتوں کا دن نہیں، اشراق پر روزانہ کہہ رہے عمرے کا ثواب، عید کے دن کہہ رہے آج اشراق نہیں، روزانہ کہہ رہے عمرے کا ثواب لو، پڑھو دو رکعت، پڑھو عمرے کا ثواب لو، عید کے دن کہہ رہے نا بابا نا، آج کوئی نہیں، آج ویسے ہی بہت کچھ دے رہے ہیں، آج مغفرت دے رہے ہیں، آج معافی دے رہے ہیں، آج فرشتوں کو گواہ بنا کے عید کی نماز پڑھ کے ہم آ رہے ہیں. فلسفہ ہے نا، اس راستے سے جاؤ، راستہ بدل کے آؤ. علت کیا ہے کہ ہر راستے پہ فرشتے بیٹھے ہیں، مجھے آپ کو نہیں نظر آ رہے، فرشتے بیٹھے ہیں، ان سارے فرشتوں کو گواہ بنانا مقصود ہے کہ یہ بندہ جو گزر رہا ہے، نماز پڑھ کے جو آ رہا ہے، شکرانہ ادا کر کے جو آ رہا ہے، جو فرض نہیں، جو واجب نہیں، عید کی نماز نفل نماز ہے، مسئلے میں واجب نہیں ہے، اس کی جو تکبیرات ہیں وہ واجب ہیں، خود اپنی ذات میں وہ نفل ہے، لیکن پڑھی کیسی جاتی ہے، کس اہتمام سے جاتی ہے، ذوق سے پڑھی جا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ نفل سمجھ کے چھوڑ دیجئے گا، یہ مفتی صاحب نے کہا نفل ہے، چھوڑنا نہیں ہے، نفل پڑھنی ہے، ذوق سے پڑھی جا رہی ہے. اس ذوق سے پڑھنے کے بعد جو واپس آ رہا ہے بندہ، اس کی واپسی جو ہے وہ اللہ کے دربار میں، اس کی واپسی اللہ، اس کی واپسی اللہ کے دربار میں جو ہے وہ اتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ بخشا بخشایا ہے، آج اس کو عمرے حج کی ضرورت نہیں، آج یہ بخشا بخشا حج عمرے کا ثواب دے رہے ہیں. کہا کہ عید کھانے کھیلنے کے دن، کھانے پینے کھیلنے کے دن. کہا خود کہا، رسول اللہ نے فرمایا کھانے پینے کھیلنے کے دن ہے. اور کھیل کا تصور کس طرف دیا؟ زوجین کے تعلق کو کھیل شمار کرایا، زوجین کے تعلق کو کھیل شمار کروایا. ایک ماہ تک پابندی لگائے رکھی کہ جناب کھانا بھی نہیں ہے پینا بھی نہیں ہے، اور اس تیسری چیز پہ بھی پابندی مخصوص وقت تک. اور عید کے دن کہا کہ جناب یوں نہیں یوں. علت کیا ہے؟ علت کیا ہے کہ اللہ اس دن خوش بناتے ہیں کہ میری اتنے سارے بندے سب کو میں نے معاف کیا، سب ٹھنڈے ہو گئے، سب جنتی ہو گئے، اللہ خوش ہو رہے ہیں، اللہ خوش ہو رہے ہیں. میں آپ، میرا بھائی کوئی جیل میں جا رہا ہو، مجھے پریشانی لگ جائے گی، ذہن پریشان ہو جائے گا، قید ہو رہا ہو میں پریشان ہو جاؤں گا، جیل میں جا رہا ہو پریشان ہو جاؤں گا، کہیں اس کو کوئی سزا دی جا رہی ہو پریشان ہو جاؤں گا، کہیں مشکل پریشانی میں، کسی قسم کی مشکل پریشانی میں دوسرے کو، ایک کو نہیں خاندان بھر کو پریشانی لگ جاتی ہے. نہیں ہوتا، اللہ کو اپنے بندے کو جہنم میں ڈال کے کوئی خوشی نہیں ہو رہی، اس کو بھی بہت زیادہ پریشانی ہو رہی. اس پریشانی سے جب نجات کا پروانہ دے رہے ہیں، کوئی شخص قرض سے فارغ ہوتا ہے نا، اگر قرض کی فکر کرنے والا ہو اور اس کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ وہ قرضہ دے دیا اور فارغ، اس دن اس کے جسم کی حالت پوچھئے، خود ہی کہتا ہے آج میں بڑا ہلکا ہو گیا، آج میری طبیعت کیا ہو گئی، ہلکی ہو گئی، بوجھ میرا کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، طبیعت سہل ہو گئی. کیوں؟ ذہن پہ جو بوجھ تھا، تکلیف تھی، پریشانی تھی، وہ پریشانی کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. میرے بھائیو، اللہ کو بندے جہنم میں جا رہے ہو، اللہ کو پریشانی لگی ہوئی ہے، اس پریشانی میں اللہ جب چاہتے ہیں کہ میرا بندہ رمضان کما لے، محنت کرے کمائے، اور جب وہ کمائی ہو جاتی ہے، عید کا دن آ رہا ہے، شب رات آ رہی ہے، یعنی شب برات نہیں، وہ لیلۃ الجزا، جزا دینے کی رات، اس جزا دینے کی رات میں بدلے میں انعام کے طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ گناہوں سے پاک، فلاں سے پاک، فلاں سے پاک، اسے خوشی ہو رہی ہے. کسے؟ کسے؟ اللہ رب العزت کو خوشی ہو رہی، اللہ رب العزت کو خوشی ہو رہی. جیسے اللہ کو خوشی ہو رہی ہے، تو یاد رکھیے بندے کو کوئی ناراضگی ہوگی جنت میں جاتے ہوئے، کہ اللہ میں جنت میں کیوں جا رہا ہوں، نہ جاؤں، ناراضگی ہوگی. اللہ کو بھی خوش، بندے کو بھی خوشی ہوگی، اللہ کو بھی خوشی ہوگی، کام سب کا آسان ہو جائے گا. لیکن توفیق مانگنی ہے، توفیق مانگنی ہے روزانہ دعا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، طریقہ رہا کہ رمضان آنے سے پہلے فکر فرماتے اور ایک دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے رجب شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں ماہ رمضان المبارک تک پہنچائیے، یعنی ایسا وقت، اتنا وقت ملے کہ ہمیں رمضان نصیب ہو جائے. پہلے سے فکر ہوگی، قسمت میں نہ ہے، نہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کس کی موت کب ہے، لیکن اگر فکر ہے تو کم سے کم فکر پر اجر کب تو میٹر چل پڑے گا نا، وہ والا راستہ تو سیدھا ہو ہی جائے گا. اور ایک معاملہ ماہ رجب سے متعلق ہے، اگرچہ یہ موضوع اگلے مہینے کا ہے، لیکن بس اتنا ضرور کہہ دوں کہ ماہ رجب میں قوم کے یہاں کونڈوں کا ایک تصور پایا جاتا ہے. موضوع یہ اگلے مہینے کا ہے، اللہ زندگی رکھے انشاءاللہ اگلے مہینے، تاریخ طے نہیں کرتے، وہ تاریخ طے کرنا گڑبڑ ہو جاتی، کوئی نہ کوئی بہانہ اچانک. اب اگلی، پچھلی دفعہ دو تاریخ طے کی، لیکن وہ مجبوری ایسی بن گئی کہ تین تاریخ کو وفاق المدارس کا بہت بڑا پروگرام، پورے پاکستان کی سطح کا پروگرام لاہور میں ہو رہا ہے، تو اس کے حوالے سے خود بھی جانا ہے اور اس کے کچھ کاموں کی بھی مصروفیت ہے. تو پہلے وہ 31 کو رکھا تھا، تو اسی حساب سے 2 کو رکھا تھا، ان کا 31 کا پروگرام تھا، وہ پروگرام چینج ہو گیا 31 کا، وہ 3 کو چلا گیا، تو 3 کی وجہ سے وہ 2 والا موقوف کرنا پڑا. آج تو بالکل ہمت نہیں تھی، لیکن بس وہ پھر طے کیا کہ نہیں، آج ہی کر لیں تاکہ وہ قصہ ختم ہو جائے اور ناغا نہ ہو، نہ پھر وہ ناغا لمبا ہو جاتا. تو طے نہیں کر رہے, لیکن انشاءاللہ جو بھی میسج آئے گا پتہ لگ جائے گا سب ساتھیوں کو انشاءاللہ. تو اس حوالے سے بس اتنا ضرور ہے کہ کونڈے کی رسم جو ہے وہ شریعت کا حصہ نہیں, شریعت کا اس کا کوئی تعلق نہیں. اور اردو کے لفظوں سے اس کی تحقیق کر لیجئے کہ ڈال کا لفظ عربی میں نہیں ہے. ڈال کا لفظ ڈال ڈال دال, بات سمجھے, ڈال ڈال ڈالڈا والا ڈال, وہ ڈال کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں. اگر یہ کوئی عربی چیز ہے, کوئی سنت چیز ہے, کوئی اللہ کا اللہ کے حبیب کا حکم ہے, تو کم سے کم اس کا اپنا لفظ کون سا ہونا چاہیے, عربی ہونا چاہیے, اور ڈال عربی میں نہیں ہے. تو یہ تو طے ہو گئی بات کہ یہ قصہ بعد کا ہے, یہ جو کچھ بھی قصہ کہانی ہوتی ہے یہ ہے کب کی, بعد کی. بقیہ یہ کیا کہانی ہے, کیسے ہے, زندگی بخیر آئندہ نشست میں بات ہو جائے گی انشاءاللہ, ثم انشاءاللہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے, کہا سنا قبول فرمائے. اگر ہمت ہو سکے تو رجب اور شعبان میں کچھ روزے زیادہ کر لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت عمل رہا کہ رجب میں اور شعبان میں نفل روزے زیادہ رکھتے تھے. پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیجئے, ایام 20, 13, 14, 15 کے اعتبار سے روزہ رکھ لیجئے, یا اور جیسے دل چاہے ویسے رکھ لیجئے. پیر جمعرات کی بنیاد پر حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر پیر کو مغرب سے پہلے اور ہر جمعرات کو مغرب سے پہلے بندے کے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, فرشتے ان اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو رسول اللہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ جس وقت میرا نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں. صحیح, پھر جمعرات کا دونوں کا یہ معاملہ. اور ایام 20 ہر اسلامی چاند کے اعتبار سے 13, 14, 15 تاریخ کا روزہ, صحیح ہے. بقیہ 22 رجب کا روزہ یا 27 رجب کا روزہ فطرت اور شریعت میں نہیں ہے, فطرت اور شریعت میں نہیں ہے کہ کسی کے مرنے پہ روزہ رکھیں, یہ فطرت میں نہیں ہے. کسی کے مرنے پہ روزہ رکھیں یہ فطرت میں نہیں ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس 22 رجب کو وفات, اس پہ روزہ رکھا جائے یہ فطرت میں نہیں. اور شریعت کے جناب معراج ہوئی اور معراج ہونے کے بعد آپ آ گئے 27 رجب کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج ہوئی تو اس 27 رجب کو 26 اور 27 کی شب میں جاگے اور اگلے دن جو ہے روزہ رکھا, یہ شریعت میں ہمیں نہیں ملا. موجودہ مولویوں کے پاس تو ملا, شریعت مطہرہ میں, احادیث کے ذخیرے میں, قرآن کے ذخیرے میں, بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, ابن نسائی, ابن ماجہ, موطا امام مالک, موطا امام محمد, صحیح ابن حبان اور دیگر جتنی کتابیں, ان میں کہیں کوئی ایسا ایک جزیہ, ایک ٹکڑا, ایک حصہ, ایک لفظ بھی نہیں ملا جس میں یہ کوئی قصہ کہانی ملتی ہو, یہ کوئی واقعہ ملتا ہو, کوئی ایک جز ہوتا ہو جہاں 27 رجب کا روزہ رسول اللہ یا صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین یا علماء امت یا صلحاء امت 1400 سال سے پیچھے کہیں کچھ مل جائے. یہ نئی پیداوار, اس وجہ سے روزہ رکھنا منع نہیں, میں خود ہی کہہ رہا ہوں رجب میں, شعبان میں رسول اللہ روزے رکھتے تھے, روزے رکھیں, لیکن خاص اس رات میں یا اس دن میں جبکہ رسول اللہ نے نہیں رکھا ہم رکھیں, یہ بدعت, یہ کام غلط ہو جائے گا کیونکہ رسول اللہ نے اس دن نہیں رکھا. اس وجہ سے ہم اپنے طرف سے رکھیں کہ نہیں جی یہ دن بہت اچھا دن ہے, اس سے انکار نہیں ہے, بہت اچھی رات گزری, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اس اچھی رات کے توفیل میں ہمیں قرآن ملا, ہمیں اور چیزیں ملے, اور بہت سارے نماز کا تحفہ ملا, کم میں زیادہ فائدہ ملا, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن کوئی یہ کہے کہ جناب ایسا ایسا کرنا ہے تو وہ پھر شریعت کے خلاف ہو جائے گی بات. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے, کہا سنا قبول فرمائے. کوئی بات کسی درجے میں بھی سمجھ میں آ گئی ہو تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور نہیں آئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا, بلا وجہ کا اتنا ٹائم آپ کا میں نے ضائع کیا.